که هر همه उस शख्स के उन गैर मामूली अमाल को बयान किया कि जिसके साथ हजरत मूसा ने सफर किया था, वो गैर मामूली मालूम गैर मामूली काम अंजाम देते थे, वो आपके पेश नजर है।
بمصاحبة جناب سليمان أنا أعطيك بريقة أن يرتد إليك تقرب.
اسی طرح سے حضرت سلیمان کے دربار میں وہ جو شخص تھا کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر سکتا اور کیا
در بحث قدرت غیبی جناب سلیمان
پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کی قدرت غیبیہ کے بارے میں بھی بتا دیا
قدرت انچنانی جناب مسیح
اور حضرت مسیح کی قدرت غیبی کے بارے میں بھی بتا دیا
وجد قدرت غیبی جناب موسیٰ بتی کے نام
اور حضرت موسیٰ کی قدرت غیبیہ اور اس کے علاوہ جو دیگر شخصیات میں خدا کی طرف سے
قبل از به ناقه ساله چون این همون خاطی متعلم
جولانی میتونی
که آپ سلسله کو ناقه ساله تر بھی پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کا ذکر پچھلے بخصوں میں نہیں ہوا ناقه ساله کے بارے بتایا
ہے نہیں بخن جولانی
فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے بحث کریں تو بحث بہت
جولانی ہوتا ہے راب بھی ہوتی ہے اسحر گلستان یہ گولی بیچے جی ہاں
ہم نے تو ہر گلستان سے تین نمونے کے لیے اٹھا کے پیش کیا ہے تمام لوگوں کو پیش نہیں کر سکتے اور بات بیٹھ جائے
اگر یاد تم باشے ایک اشارے یا میں توحید در خالقیت کہتے ہیں
اگر یاد ہو آپ کو تو ہم نے توحید در خالقیت کی طرف بھی ایک اشارہ کیا
و اگر یاد تم باشے یہ اشارے یا میں توحید در ربوبیت کہتے ہیں
اور اگر آپ کو یاد ہو تو توحید در ربوبیت کی طرف بھی ایک اشارہ ہوا
میں امشب ہم انشاءاللہ یک اشارہ ہی میں توحید در اطاعت و عبادت کی ہوں
اور آج رات کو انشاءاللہ خدا کی توفیق سے توحید در اطاعت اور توحید در عبادت کی طرف اشارہ کریں گے
چون یہاں زیر منائی صحیح مصدر مبحث توسل
کیونکہ بحث توسل کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے مقدمہ دیں گے جنہیں سمجھنا چاہتے ہیں
بر آخرین تمہید و مقدمه مسئله تبرک
اور آخری مقدمہ اور آخری تنقیدی بحث کہ جس کے بعد شاید آغاز صاحب تشریف لے گئے تھے ایران وہ تبرک کے حوالے سے تھی کہ پیغمبر کی باقی ماندہ چیزوں کو اصحاب کس طرح سے
انبیاء کے تبرک میں سے
انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کے لیے تعلق کر سکتے
ہیں جیسے مقام جناب ابراہیم
جیسے حضرت ابراہیم کا مقام
نماز در مقام حضرت ابراہیم
مقام ابراہیم میں نماز کی فضیلت
مسعا و سعی بین صفا و مروه کردن کاری که اون خانم کرده
صفا و مروه کے درمیان سعی اور وہ حضرت حجرہ کا عمل اس کی قیمت
زمزم در جای پای جناب اسماعیل
زمزم اور حضرت اسماعیل کے ایڈیوں کے نشانات
تابوت بنی اسرائیل
اور تابوت بنی اسرائیل
تبرک به مقام اصحاب کهف
اصحاب کهف کے مقامات سے متبرک ہونا
منتها اینا رو آیاتش رو در بحث توسل مفصل بحث میکنید ما یادتون باشه ها
ان سے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بارے میں بحث ہوگی بحث توسل
و گفتیم جناب علامه محقق محمد عبدالقاهر مکی کتابی نوشته به نام تبرک الصحابه
محمد عبدالقاهر مکی نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے تبرک الصحابه
تا اینجا راجع به دیگران بوده راجع به پیغمبر اکرم هم مقداری حرف داده.
خود پیغمبر کے بارے میں بھی ایک حد تک مشغول ہو گئی کہ کس طرح سے پیغمبر کے وضو کیے ہوئے داخل اندر پانی کو اصحاب تبرک سمجھتے تھے،
کیونکہ حضرت مسلم وقت شنید مزاحی اگیا تو بس ہمیں صحابہ شیعہ بودا.
آپ کو یاد ہوگا کہ دوستوں میں سے کسی نے کہ اللہ بھی کہا کہ بس اس دن آپ کو سارے صحابہ شیعہ تھے.
نہ سارے صحابہ اسلام پاک ہوتا نبی جناب
شیعه
هم همین هم بله
سب صحابه اسلام
شناس کرده. یک تلقی که به تحنیق اطفال هم سختش رو برداشت نکنم
یادم رفته
اون موقعی بله میگه
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لے آتے تھے اور پیغمبر اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈالتا تھا تبرکاً، اور اصحاب یہ عمل کرتے تھے.
ابن حجر در
اس کا نام ہے تحریک الاطفال.
ابن حجر در اہل صحابہ و در اہل سیاب و خامش اہل صحابہ این روایتی که الان براتون میکنم که اون زخوندن نقل کرده.
ابن حجر نے اس تحریک الاطفال کے واقعے کو نقل کیا ہے
این هم حضور زد بشه که کل مورود یولد و فی حیاتی رعا، هر بچه ای که در زمان حیات رسول الله به دنیا آمد پیغمبر رو دیدی
برام خود بسر جمعه آم هم لگه. فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں مسجد میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا پیغمبر انہیں اس بچے کو دیکھ دیکھتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور بچے کو پیغمبر کے پاس نہ لے گئے.
بعد خودش تعلیم نہیں کنه علتش رو میگه، میگه تعجب نکنی بذالکه به توفر احضار اطفال احضار انصار اولاد هم الى النبی للتحنیک و تبکر، هر کس بچه دار میشه میامد خدمت پیغمبر و هر بچه ای که به دنیا آمده پیغمبر رو دیده و پیغمبر تحنیک کرده و تبرک کرده.
اس لیے که یہ اصحاب کی سیرت تھی کہ جب بھی ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو لے کے پیغمبر کے پاس آتے تھے تبرکاً، پیغمبر اپنی انگلی اس بچے کے منہ میں رکھتے تھے. اس لیے ہر بچے نے پیغمبر کو دیکھی ہے، ہر بچے نے پیغمبر کی زیارت کی ہے.
و بعد حتی میگه مکی که فتح شد با اینکه اونها مسلمان نبودن همه بچه هایی ناورده بودن یا رسول الله تو تبرکه کنید دست به سرشون بکرد، بله یه تو رو به برکه بله برای که مبارک نشن برای که دعا کنید.
حتی فتح مکه که بعد جب مکه میں حضرت رسول اللہ داخل ہوئے تو مکه کے لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو پیغمبر کے پاس لانا شروع کیا، اللہ کے رسول ان کی برکت کے لیے دعا کریں اور ان کے اوپر ہاتھ پھیریں.
بعد اصحاب از جناب عائشہ نقل میکنه ان نبی خان یو تا به سبیان تیوبر رکھ رہے ہیں،
اور اصحاب نے حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پیغمبر کے پاس لے کے آتے تھے اور حضرت پیغمبر ان کو تبرک فرماتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ہاتھ پھیرتے تھے یا منہ میں انگلی رکھتے تھے.
جناب بخاری در صحیح جلد هشتم یه روایتی رو نقل میکنه جالب،
اور امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں جلد آٹھ میں یہ روایت صفحہ نمبر 14
جناب مسلم در صحیح نقل میکنه جلد 3،
اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے جلد 3 صفحہ نمبر
166
169
که بله عبدالله ابن عباس که به دنیا آمد
که حضرت عبدالله ابن عباس به دنیا آمد
آورد ابن عباس آورد رو به خدمت پیغمبر و پیغمبر با عابدهان تحنیک کردن
عابدهان خودش
بله 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 عابدهان تحنیک کرد
که حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد عباس نے اپنے اس بچے کو لے کے پیغمبر کے پاس آیا کہ آپ ان کو مبارک بنا دیا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آب جہان کو محمود کر کے انہیں اس کے منہ میں ڈالا. شاید اسی لیے خبر الامہ بن گیا.
تبرک به مسک و مسک به رسول الله که افتخار میکردن در روایت چه خوندیم دارن دیگه بس.
اور سر پر ہاتھ رہنے کے واقعات تو بہت زیادہ ہے. وہ تو پچھلے درس میں
به طوری که از افرادی که افتخار میکردن به اینکه پیغمبر دست کشیده رو سر ما یا مس کرد به صورت ما رو اسامیشون تو تاریخ آمده.
یعنی حتیٰ جن لوگوں نے اس بات پر افتخار کیا ہے کہ میں کوئی عام انسان نہیں تو میرے سر پر پیغمبر نے ہاتھ پھیرا ہے یا میرے چہرے پہ پیغمبر نے ہاتھ پھیرا ہے, جن جن لوگوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے ان کا نام تاریخ میں آیا ہے, لکھا گیا ہے کون کون وہ لوگ تھے.
سے تبرک فضل ما و وضوء و غسل.
اور تیسری چیز پیغمبر کے وضو سے باقی ماندہ پانی, پیغمبر کے غسل سے باقی ماندہ پانی, اس کو تبرک سمجھنے سے
تازہ ہی کہ عورت بن مسعود اون وقتی که از طرف کفار قریش آمد وضعیت پیغمبر رو ببینه دید وضعیت رسول الله رو برگشت مردم گفت نمیدونید یعنی رسول الله که دیدن که اون وقتی که داره وضوع میگیره لا یتوضا الا ابتدر وضوعه ای خوابو یا به تطلون علیه آب وضوش کردن مردم هم یه رو هم خفه کنن و هجوم میارن یه قطر از آب وضوش رو بردارن.
یہاں تک کہ مشرکین کی طرف سے عروہ ابن مسعود کو بھیجا تھا پیغمبر کی نگرانی کے لیے کہ جاؤ دیکھو پیغمبر کی حالت میں سے انہوں نے واپس جا کر جو بات کی وہ بات یہ تھی کہ میں نے ایسے رسول کو دیکھا کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو اس وضو سے باقی ماندہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر اسباب ٹوٹ رہے تھے. میں اور ایسے کو شکست دینا آسان نہیں ہے جس کے چاہنے والے اس طرح کے ہوں کہ اس کے پانی کو تبرک سمجھتے ہیں.
چہار تبرک پہ باقی ماندہ یہ آبی کے اوپر دے بقضائی کے اوپر دے بہت بلی ہم سبقت ہی گئے.
اور جو پانی حضرت رسول اللہ نے پیا ہے یا جو کھانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اس سے جو باقی بچتا تھا اسے بھی تبرک سمجھتے تھے اس کے واقعات میں.
ان تقریبا مقدمات سے بود کہ وہ بحث کرتے ہیں.
ان مقدمات کے بارے میں بحث ہو چکی ہے.
حالا میخوایم یواش یواش وارد اون بحث دقیق یه خود مشکل بگیریم.
اب آهسته آهسته وہ باریک اور مشکل بحث میں داخل ہو رہے ہیں.
سوال آقا خدا این عالم تکوین رو چگونه خلق کرده؟ سوال
ایک سوال ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم تکوین کو خلق کس طرح کرنا ہے؟
جواب بھی دیں.
عالم تکوین زمین آسمان چاند سورج یہ کیسے بن گئے؟
آدم بشر دعا بسران ہمیں بہمیں 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 چکن
تکوین کی لیست ذرا بڑھا دیا ہوں.
مرد داده شد دارو داده همه چیز هم داده چجور خلق کرده.
اور اسی عالم تکوین کے اندر بیماری بھی ہے علاج بھی ہے دوائی بھی ہے یہ تکوین کا حصہ ہے.
صحیح ہے. جواب می دیم عالمی که او خلق کرده ادارش بر اساس یک قاعده و قانونه قانون سبب و مسبب علم و معلوم.
اس عالم کی تخلیق میں بھی ایک قانون حاکم ہے اور اس کے ادارہ اور چلنے میں بھی ایک قانون حاکم ہے. اور وہ حاکم قانون یہ ہے کہ سبب کے ذریعے سے مسبب وجود میں آتا ہے, علت کے ذریعے سے معلوم وجود میں آتا ہے. علت اور سبب دونوں ہم مانا ہیں.
ببینید مسئلہ چیئے, یعنی اگر بخواد این جہان ادارہ شود اراده او، جعل او بر این تعلق گرفته است که همینطور چیزی حادث نشود، درست نشود، ابدا نشود. اگر مناس بچه متولد بشه باید ازدواج کنه، اگر مناس مرض شفا داده بشه باید داروی خورده بشه، اگر مناس به هوا پرواز کنیم باید هواپیمایی ساخته بشه، ساله هواپیمایی باشه تا آخر.
تو اس عالم تکوین کا نظام یہ ہے کہ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی موجود ایکسیڈنٹلی وجود میں نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتفاق ہم سب فتن وجود میں آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی بھی چیز واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی علت ہے اور ضرور کوئی سبب ہے. کوئی بچہ بغیر ماں باپ کے وجود میں نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص فضا میں اڑنا چاہتا ہے کوئی وسیلہ اس کے پاس ہونا چاہیے، وسیلے کے بغیر اڑ نہیں سکے گا.
ہر جا کبھی سبب او خراب کرتا،
لیکن یہ چیز سمجھنا ہے خوب غور کرتا، جہاں پر بھی جائیں جس مرحلے کو بھی آپ دیکھیں سبب کو آپ کبھی مستقل نہ سمجھیں، سبب کا خالق ہو
سبب او خراب کرتا. پس عالم تجربی و علم تجربی چیکار میکنه؟ پرده برداری میکنه.
پس یه جو سائنسدان کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ سبب کو تخلیق کرے، نہ اس کا کام یہ نہیں ہے، وہ انکشاف کرتا ہے کہ جناب یہ چیز اس کے لیے سبب ہے، یہ چیز اس کے لیے سبب ہے، یہ جمع ہو جائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. انکشاف کا مطلب
قدرت کشف را او داده،
اور انکشاف سائنسدان کرتا ہے. یہاں پر بھی غلط فہمی نہ ہو، یہ نہ سمجھیں کہ وہ انکشاف میں مستقل، قدرت انکشاف میں اس نے دیا گیا، یعنی خدا کی عطا کردہ ہے.
آنچه که داره واقع میشه در عالم و تفسیر میشه در عالم و اکتساب میشه در عالم به شکلی به او منتصبه و از خطار اوست.
پس اس بنا پر دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے اس سسٹم اور اس نظام کے اندر، وہ سب کیا سب کسی نہ کسی طرح سے حضرت حق سے مربوط ہے.
ہر جا کفبینی نشانی از یار میبینی.
اب یہ خوبصورت شاعرانہ جملہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں اس یار کے نشانات میں سے کوئی نہ کوئی نشان آپ کو مل جائے گا.
میں نشان یار در عالم تکوین اینه که او اراده اش تعلق گرفته بر یک سلسله علل و معانی سبب و مسببات.
اراده خدا اس بات سے متعلق ہو چکا ہے کہ خدا یہ کہ یہ عالم وجود میں آ جائے سلسلوں کے ذریعے سے اور علل کے ذریعے سے، اور خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اس طرح سے وجود میں آ جائے.
و نظام فرمود جعل الشمس ضیاء،
اس لیے سورج کو روشن بنایا، اس کی تعبیر اس طرح سے جعل الشمس ضیاء، یعنی شمس کو ضیاء جعل کیا،
یعنی من به او دادم ولی او داره زیان میده.
و فرمایه یعنی من نے سورج کو ضیاء کی قوت دی، لیکن ضیاء سورج کا کام ہے، سورج یعنی روشنی فراہم کرنا. روشنی کون فراہم کرتا؟ سورج. لیکن سورج کو روشنی کس نے دی ہے؟ اس نے.
ضیاء مال شمس ہے اما جعل مال ہے،
یعنی یہ روشنی سورج کا کام ہے لیکن یہ کام میں نے اسے دیا.
وَالْقَمَرَ نُورًا،
اور قمر کو نور بنایا ہے. چلا تعبیر اس کا خط میں زیادہ نور ہے،
زیادہ شفید ہے نور ہے، قرآن چلی نہیں ہے، بس قمر دل از دیگری نہیں ہے فقط نور ہے قلب تک نہیں ہے. والماء سببا للحياة من الماء كل شيء حي،
اور پانی کو سبب حیات بنا دیا گیا، اور قرآن میں ہے کہ ہر چیز کی حیات پانی سے ہے.
اما همین ها به مشیت او،
لیکن یہ سب چیزیں اس کی مشیت سے
بإذن روس بجعل روس
اذن خدا سے اور جعل خدا سے جعل یعنی بنا دینا خدا کے بنا دینے سے یہ سب چیزیں بنی ہیں
وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم آب رو هم فرستادیم اما به واسطه این آبی که ما فرستادیم به واسطه این آب رزق تحصیل میکنه سبب رزق ما
وہ کر دیتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا اور اس پانی کے وسیلے سے پانی کے ذریعے سے تمہیں رزق ملتا ہے رزق اس کے ذریعے سے ملتا ہے پانی کے ذریعے سے پانی نہ ہوتا تو رزق فراہم نہ ہوتا لیکن اس پانی کو یہ قوت خدا نے دی
تو وہ خدا یہ اچھے نہیں چرا خیال نہیں دے گی چرا اسنا دے رہے تو آپ داری بیٹی
کہ آپ سوال کریں خدا یا رزق تمہیں رزق فراہم ہو رہا ہے پانی سے کیوں رزق کے نسبت پانی کی
ہم نسبت تو خود ہے تو سے
صاف صاف کہوں میں تمہیں رزق دے رہا ہوں
نا 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 اولا اولا میں سبب و مسبب آو اولا میں اولا میں الى المعالل
نا حقیقت یہ ہے جو واقعیت ہے وہ بیان کرنا واقعیت یہ ہے یہ عالم سبب و مسبب کا عالم ہے سبب و مسبب میں اثر کرتا ہے لہذا پانی زمین میں اثر کرتا ہے اور اس فراہم کرتا ہے
گفتگو خدا با ماها خارج از اون اراده و مشیتی که برای اراده جهان کن دارد گفتگوی خدا با ماها و اخرج لکم بو به این سرات از بلکم داره در هم قانون الالمعالی با ما حرف میزنه بگه یادتون باشه
تو خداوند متعال کا کلام بھی اس نظام کے تحت ہے کہ ایک وہ نظام یہ ہے کہ عالم اگر سبب و مسبب کا عالم ہے تو کلام بھی اسی حساب سے ہے اس عالم میں اگر یہ پانی سبب بنا ہے رزق فراہم کرنے کے لیے تو کلام میں بھی اسی کا ذکر ہوگا
درست است به مشیت من است درست است به مشیت من است اما اینو بدونی این مشیت بر این تعلق گرفته که اخراج رزق از زمین به واسطه باران باشه
شک نہیں ہے کہ تمہیں رزق ملنا میری مشیت اور میرے ارادے سے ہے لیکن میرا ارادہ اور میری مشیت یہ ہے کہ یہ رزق پانی کے وسیلے سے تمہیں ملے
جو فاعل زمین فاعل ما منه الوجود و یک فاعل ما به الوجود و آب فاعل ما به الوجود
دو فاعل کے طور میں بولے آج میں نے دو فاعل ہیں طور میں ایک ما منه الوجود کی جس سے وجود ہے وہ نہ ہو تو وجود ہی نہ ہو اور ایک وہ کی جس کے ذریعے سے یہ موجود وجود میں آتا ہے اور وہ ہے پانی
تو بیا جو تم بچے چونکہ یہاں کھار نہیں ماں
یہ باتیں اچھی طرح سمجھیں
اینا در فونداسیون درست میکنے برات بار یادتون بار
اس لیے کہ ابھی ہم اس بحث کے لیے بنیاد بنا رہے ہیں فاؤنڈیشن کو تشکیل دے رہے ہیں
مشکل ہے اینجا اس کے بحث ہو بھی فاؤنڈیشن متاسفانه همینطور لفظ میگوید و معناز خدا میتلفه
مشکل یہ ہے کہ اگر انسان بغیر بنیاد کو درست کیے ہوئے کلام کرنے جائے تو پھر وہ ایسا بن جاتا ہے کہ لفظ کہتا ہے اور معنی خدا سے طلب کرتا ہے
آئیے تو وہ اولا یا رہو کھوڑی نمیدی اینا نسوق الماء الارض جرد فتخ رو به این لرگ تا اکل من ما ان امهم با ان خسرم افراد
تو دوسری آیت ہے کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہم نے پانی کو حمل کیا اور خشک زمین تک پہنچا دیا پھر اس نے سبزہ اگا اور جسے تمہارے جو پائے کھاتے ہیں تو جس یعنی جس کے ذریعے سے اگا کیا کس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے
یعنی یاد چھوڑ بشے آب در سبز کردن زمین علت ہے.
پس یہ طے شدہ بات ہے کہ نظام تکوینی خداوندی میں پانی علت ہے، سبزیوں کو اگانے کی علت ہے، اور اس علت کے بغیر سبزی اگے گی
نہیں. لذا جمیع ما علت ها و سبب های عالم جنود خدا هستند.
اس بنا پر دنیا میں جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی علل ہیں، یہ تمام اسباب و یہ تمام علل جنود الہی ہیں.
حتی استعداد منبت
یعنی خدا کے لشکر ہیں، خدا کے لیے کام کرنے والے لشکر. ٹھیک ہے، حتی مجھ میں اور آپ میں موجود یہ استعداد بھی جنود اللہ ہے، خدا کا لشکر.
وما یعلم جنود ربک الا هو. این لحظه را آنه به احسان نمیان. چرا؟ چرا؟ چون علت ها غیر احسان شده هستند.
اور یہ آیت دیکھیں، ہم نے نعمتوں کے غیر احسان ہونے کی آیت کو زیادہ سنی ہوئی، اس آیت کو شاید کم سنی ہوئی کہ خدا کے لشکر کتنے ہیں ان کی تعداد کو صرف وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں یہ جو نظام علل و معلول ہے، سبب و مسبب کا جو نظام ہے، اس میں کتنے اسباب ہیں، کتنے علل ہیں، ان کی حقیقی تعداد کسی کو نہیں معلوم.
یاد ہے تم باشے چوکی کیا پیدا کر دو بیت مبنگ اچھا
اچھی طرح سمجھو تو جد کو
خدا شناس ہو جد شرطا
خدا شناسی کی ضرورت ہو
جمیع علل و اسباب به جعل خداوندی است و همه جنون دو بودند.
پس جتنے بھی علل، جتنے بھی اسباب، خود علل نہیں بنی، خود اسباب نہیں بنی، ان کو علل خدا نے بنا دیا ہے، ان کو اسباب خدا نے بنا دیا ہے. اور جب خدا نے ان کو علل اور اسباب بنا دیا ہے تو اب یہ خدا کے جند ہیں، خدا کے لشکر ہیں، اسی سمت میں یہ کام کریں گے جس سمت میں وہ چاہے گا. لہٰذا یہ جند اللہ، یہ تمام کسی طرح کے اثر جنود الہی ہے.
تا اینجا نظام تکوین واضح معلوم،
یہاں تک نظام تکوین الہی تھی جو آپ کو بتا دیا
کہ علوم تجربی مربوط به این نظام
تو کہ سائنسی علوم جتنے بھی ہیں، سائنسی علوم کا تعلق اس نظام تکوینی الہی سے تھی.
البته من این بحث راجع به زلزله بحث کردم، اگر بخواد تو اونجا وسعتش رو بخواید اونجا باید پیدا کنید. این اجمال مونده.
ایک بحث آقا صاحب نے کی تھی وی آئی ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے آج سے تقریبا 3 سال پہلے، اور بہت خوبصورت بحث تھی زلزلہ کے حوالے سے، کہ اس میں یہ تفصیل سے یہ سب چیزیں آئی تھی.
ارے اب ایک کام نہ کریں، حالا سوال آقا این نظام تکوین که این چنین است، آیا این حیات جسمانی که این نظامت خاص رو دارد، آیا حیات معنوی هم دارای نظام هست یا نیست؟
اگر نظام تکوین، تکوین خداوندی اس طرح باشد، علل و اسباب کے ساتھ، اور کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی موجود وجود میں نہ آئے بغیر سبب کے، تو کیا نظام تشریح بے ضابطہ اور بے قانون ہے؟
آیا نظام معنویت ہم علل و اسباب دارد یا ندارد؟ این نکته مهمیه. یا همه علل و اسباب رو کنار بذاریم بگیم ما و خدا؟
کیا نظام معنویت میں کوئی اسباب ہیں یا ہم کے پاس کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں، ہم ہے اور خدا ہے؟ ادھر آنکھیں بند کر لو، ادھر وہاں تک پہنچ جاؤ.
نوچتے یہ کبھی نہیں جاؤ،
یہ سمجھنے کی بات ہے.
خوب دیکھتا دیکھتے اور پیغمبر چی، امام چی، قرآن چی، ملائکہ چی، همه ہی چی، ما و خدا.
جناب یہ ہمارے اور خدا کے درمیان کلام الہی،
خدا یا خودت ہدایت،
ملائکت اللہ، انبیاء اللہ اور ائمہ علیہ السلام، یہ سب کے سب کچھ نہیں ہیں، ہم ہیں وہ خدا ہے. خدا چاہے تو ہمیں ہدایت فراہم کرے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟
بعضی از خدا مقدستر میشن میگن خدا و پیغمبر ملائکه هیچی خدا خدا
نمیشن خدا سے بھی زیادہ پرهیزگار مقدس خدا سے بھی زیادہ مقدس بن جاتا خدا خود کہتا ہے کہ سب ہیں یہ کہتا ہے نہیں نہیں سب تو نہیں مانتا ہوں تو
عزیزان نظام معنویت هم هم همچون نظام جسم و جسمانیات دارای همین قاعده هست
نظام معنویت به میره عزیز دو بلکل اسی قاعده کے تحت ہے جس قاعده کے تحت نظام تکوین اور نظام جسم و جسمانیات یہ نظام چل رہا ہے نظام معنوی بھی اسی نظام کے تحت ہے
از خب آقا سوال ما در نظام تکوین و در عین خارج میبینیم علت و معلول رو سبب و مسبب رو اینجا چرا کشف کنیم
کوئی پوچھے کہ جناب ہم تو عالم خارج میں عالم تکوین میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پانی ہیٹ اور آگ کے بغیر گرم نہیں ہوتا ہے بس پانی کو اگر گرم کرنا ہو تو اسے ہیٹنس فراہم کرنی ہوگی گرمی فراہم کرنی ہوگی اس کے بغیر پانی گرم نہیں ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں عالم معنی میں تو ایسا تجربہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیسے ہم یقین رکھیں گے کہ وہاں پر بھی اسباب حاکم ہیں
صحیح ہے نا انہیں تجربہ فہمی
جیسے ہم سمجھیں کہ عالم معنی میں بھی ایک واقعیت وجود میں نہیں آسکتی اس کے سبب کے بغیر
سبب هست و مسبب علت هست و معلول این از کجا بفهمیم
کیسے پتا چلے گا کہ عالم معنی میں بھی سبب اور مسبب ہے علت و معلول ہے
در اینجا در اونجا عالم میامد پرده برداری میکرد از حقیقت معلولی در اینجا خدا دیگران را آورده که پرده برداری کنند ولی پرده بردار از این اتصالات
عالم تکوین میں نظام سبب و مسبب کو انکشاف کرنے کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں اور سائنسدان کی اور عالم معنی میں نظام سبب و مسبب کو انکشاف کرنے کے لیے ولی کی ضرورت ہے
وہی پرده برداری میکنه ما حق نداریم هیچی از چی به خودمون مصرف کنیم فقط و فقط معنی
یه وہ میدان ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو تابع کرنا چاہیے وہی جیسا کہے ویسا ہم سمجھیں
نظام معنویت علل و سبب های بإذن الله یادتون باشه این اذن خدا مشیت خدا هیچ
قرارنامه دولت تکوین و تشکیل دارد
یادتون باشه وسائلی دارد ملائکت الله انبیا کتب نه وسائل هم سبب هستند
جناب نظام معنوی میں بھی وسائل ہیں اسباب ہیں اور ملائکت اللہ ہم اور خدا کے نمائندے اور خدا کی کتابیں کتب یہ سب چیزیں اسباب ہیں ان کے ذریعے سے انسان اوپر جا سکتا
مثلا ہدایت کہ مربوط میشه به نظام معنویت دست کیه
مجھے بتا دیں ہدایت نظام معنوی کے امور میں سے ایک ہے ہدایت کا
ہدایت مثلا
تو یہ ہدایت کس کے ہاتھ میں کون ہدایت دے سکتا ہے بتاؤ خدا شک نہیں ہے
سیدہ آدھی جانی یہ حادی اصیل دو حادی معظم
تین حادی ایک حادی بالذات ہے حادی اصیل اور دو حادی بالعرض و حادی معظم لقول آقا کے لئے تعبیر نہیں ہے حادی معظم
حادی کے مورد مشیت خدا
یعنی وہ حادی کی جو مشیت خدا سے حادی بنے
خدا حادی جلدہ تو قرآن ہم حادیث پیغمبر ہم حادیث
خدا حادی ہے قرآن حادی ہے پیغمبر حادی ہے ہدایت خدا بذات ہے اما قرآن کو خدا نے حادی بنایا تو حادی بنا، اور حضرت رسول اللہ کو خدا نے حادی بنایا تو حادی بنا.
ٹھیک تو نہیں کہنا، ایک
لیکن نسبت ان کی طرف دی جائے گا.
واللہ یرید الحق وهو یهدی السبیل،
یہ خدا کی ہدایت اس آیت سے، یعنی خدا کا حادی ہونا اس آیت سے کہ خدا
یرید
الحق، حق کا ارادہ کرتا ہے اور وہ حادی الی السبیل.
ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بس هداية سنت القرآن ده
خدا نے خود نسبت دی ہے قرآن کی طرف، یہ قرآن جو ہے اسے ہدایت کرتے ہیں کہ جو اقوام اس راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں کہ جو اقوام ہے.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
اور قیامت کے بارے میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
پس وحی آمده پرده برداری کرده که سر اسباب هدایت و علت های هدایت در این عالم کیا هستند؟ یکی به رسالت خداست، اما ارادت الله تعلق گرفته به این که از طریق قرآن، از طریق نبی اکرم مردم هدایت میشن.
خدا هادی بذات ہے، چاہتا ہے ہدایت کرے، لیکن ہدایت کیسے کرے گا؟ جس طرح سے پانی مثلا کو گرم کرنے کے لیے آگ وسیلہ تھا، اسی طرح یہاں ہدایت کے لیے قرآن، یہاں ہدایت کے لیے پیغمبر، ان کے ذریعے سے ہدایت فراہم ہو.
بلکہ اللہ یہ حرف ذوقی ہے کہ شرک قار رہی ہم لکھانی مجھ کو نہیں دوں
کہ برسلی کے مزاج کے مطابق یہ ایک بات ہو جائے، اس لیے اس کو سنیں.
مر روایاتی داریم کہ اول ما خلق اللہ الاخر، اول ما خلق الله نور و نبی، اول ما خلق الله الماء.
ہمارے پاس روایات ہیں اول مخلوق کے بارے میں، کسی روایت میں ہے کہ پہلے مخلوق عقل ہے، کسی میں ہے نور نبی ہے، کسی میں ہے قلم، کسی میں پانی.
ہمچنانی که باران از آسمان میرسد و این زمین سبزه می شود و باران سبب احیاء ارض است، نبی که مکرم از سماع رفعت رفعت الهی و تشریع خدایی بارش می کند تا قلوب احیاء ارض.
جس طرح سے عالم تکوین میں سبقت پانی کو حاصل ہے حیات کے لیے، کہ پانی کے ذریعے سے باقی چیزوں کو حیات ملتی ہے، اسی طرح عالم معنی میں کسی کو احیاء کرنے کے لیے سبقت ذات رسول گرامی رسول اکرم کو
سبب
نور وجود کے ذریعے سے باقی کائنات میں حیات معنی
چرا انکا لتحدی الی صراط مستقیم،
کہ پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے صراط مستقیم.
پس سبب هدایت الله، سبب عنایت الله، بإذن الله و مشیت الله نبی اکرم.
پس هدایت الهی کا سبب به اذن خدا و به اراده خدا نبی اکرم. بله
بین بإذن الله اون که معلوم هم
کنم سوال میکنم
الان اقلوش
بقیه کجا رفتن
این تارش ندارم بین بین سرز من دیاروش شکوش
این موافق
اینا داریم میخواییم پرده برداری کنیم به صدیق وحی قرآن نه چه؟ پس هدایت از طریق خاص داره محقق میشه و سبب
هدایت خاص طریق سے محقق ہوتا ہے اور وہ سبب ہوتا ہے.
تا اینجا یادتون باشه جهان تکریر سبب میخواهد، جهان معنویت سبب میخواهد، این دو تا یادتون باشه. در اونجا عالم پرده برداری میکنن، در اینجا وحی پرده برداری میکنن. حال میخوام یه روایت براتون بخونم.
یه بات یاد رکھیں کہ عالم تکوین میں بھی کوئی چیز سبب کے بغیر نہیں آ سکتا ہے، اور عالم معنی میں بھی کوئی معنوی وجود بغیر سبب کے وجود میں نہیں آ سکتا.
حضرت صادق آمده یک چیزی پرده برداری کرد توی قاعده خیلی زیبا، یه قاعده دست همه ما داره،
ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک قاعدہ میں بیان کیا ہے, اور اس قاعدے کے ذریعے سے ایک بہت بڑا انکشاف ہمیں حاصل ہو سکتا ہے.
روایت میں بھی لکھا ہے اسی بات
روایت ہے
کیونکہ ہاں کوئی فضل ہے میرے تو مجھے تو ان روایت کے معنی معلوم ہے جہاں
میری گزشتہ باتوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ روایت کو سمجھ سکے.
قول الصادق علیہ السلام ابن اللہ انتظر الاشیاء الا باسم
خدا نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئے گا مگر اس کے سبب کے ذریعے, بغیر سبب کے کوئی کام ہوگا نہیں.
یعنی اگر
خدا قادر مطلق ہے, اس کی قدرت اس طرح سے اس نے چاہا یہ
ہمچنانی کہ مشیت خدا تعلق گرفته بر این که باران ببارد زمین مرده زنده شود, همچنین مشیت الهی تعلق گرفته بر این که قرآن بیاید به دست رسول الله به ما برسد تا غروب الیاشم.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے بون آمی کہ جس طرح سے خدا کی مشیت یہ ہے کہ بارش برسے تاکہ خشک زمین سے سبزہ اگے پانی کے ذریعے سے, اسی طرح خدا کی مشیت اس بات سے تعلق رکھ چکی ہے کہ رسول اللہ آئے ان کے ذریعے سے مردہ دلوں کو حیات ملے.
فجعل لکل شیء سببا جالب ہے یہ قاعده یادتون باید جواب فجعل لکل شیء سببا هر چیزی که در این عالم است بدون سبب نمیتونه باشه.
یه این روایت که هست امام صادق سے نقل فرمایا بس خدا نے ہر چیز کے لیے سبب قرار دیا, بغیر سبب کے کوئی چیز وجود میں نہیں آیا.
درست معلوم شد و جعل لکل سبب شرحا, برای هر سببی یه شرحی هم قرار داده, ما باید تکلیف بفهمیم
ہر سبب کے لیے ایک شرح مقرر کیا ہے,
توضیح
ایک توضیح مقرر کیا ہے. بتاؤ توضیح کو کش کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, اگر تکوینیات ہیں تو اس کے لیے شاید فزکس کا معنی ہے, اگر معنویات ہیں تو اس کے لیے وقت کا معنی ہے.
وما ہم سبحان اللہ الذي من قبل شاهد ان بعد
اور متاسفانہ ہم نے بھی آج تک اس قسم کے موضوعات پر اس طرح سے کوئی تشریح کی نہیں,
بس ہم چنانی
کہ ہمارے عوام کو عید سے بہت دور رہے گا,
بس ہم چنانی کہ در عالم تکوین بعد سال بعد سال قاعده علت معلول جاری است, در معنویات هم جاری است.
بنابراین جس طرح سے عالم تکوین میں قاعده علت و معلول جاری ہے, علت کے ذریعے سے معلول کا وجود میں آنا, عالم معنا میں بھی یہی قاعدہ جاری ہے.
میں مبادا بیاری بگی در عالم تکوین قبول دارم در عالم تشریع قبول ندارم.
کبھی اپنے آپ کو اتنا جاہل نہ بنائیے اور یہ نہ کہیے کہ جناب عالم تکوین میں تو میں مانتا ہوں سبب کو اور عالم معنا میں سبب کی ضرورت نہیں ہے, یہ جہالت کی نشانی ہوگی اگر کوئی اس طرح کہے گا.
چرا؟ چون خدای فرمان
چونکه خدا
یا دین آمنا کلا اتخو الیه الوسیله,
اب وسیله کو بھی اچھی طرح بنا دو, جو عام طور پر کہا جاتا ہے اس سے یہ ہٹ کے کچھ معنی ہوتا ہے کہ اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو وابتغوا الیه الوسیله,
یادتون باشه بدون سببی که من جعل کردم به من نمیتونید درسید.
یاد رکھو که بغیر اس سبب کے کہ جس کو میں نے سبب بنا دیا ہے, جسے میں نے سبب بنا دیا ہے اس کے بغیر تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا,
بغیر طریقی که من قرار دادم نمیتونید به من برسید,
بغیر اس راستے کے کہ جسے میں نے خود اپنے تک پہنچنے کے لیے راستہ مقرر کیا ہے.
حرف در این است که آقا این وسیله چیه؟
ہاں انما الکلام فی الزبریات, بس یہ ہے کہ جناب کو وسیلہ کیا ہے.
آی باری کلا وسیله اسم جنس خوب گوش کنی
داخل ہو گئے دروازے میں داخل ہو گئے وسیلہ جو ہے
آپ بھی صحیح وقت پہ داخل ہیں.
بغیر ابھی آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ تنقید کے بغیر اصل مطلب تک آپ پہنچیں گے نہیں, وہ تنقید ان کے ہاتھ سے نکل گئے.
ہر ہم کہ ہم چلانے کے لیے نظام تکوین قاعده سبب و مسبب دارید.
بله یہ بات اگر آپ چاہیں تو بعد میں کہ جس طرح سے نظام تکمیل میں خدا ایک سسٹم کہتے کرتے حوادث وجود میں لے آتا ہے, اور وہ سسٹم یہ ہے کہ کسی سبب کے بغیر کوئی مسبب وجود میں نہ آئے, اور کوئی علت کے بغیر کوئی موضوع معلوم وجود میں نہ آئے, لیکن ہر سبب کسی اور نامربوط چیز کے لیے سبب لے گا. سبب و مسبب میں خاص رابطہ ہے, تو ہر سبب سے خاص مسبب وجود میں آئے گا, ہر علت سے خاص معلوم وجود میں آئے گا. جس طرح سے عالم تکوین میں یہ قاعدہ حاکم ہے, اسی طرح عالم معنی میں بھی یہ قاعدہ حاکم ہے.
در عالم معنی میں بلزا قرآن ہدایت کرے یهدی للتی بی الاردی اعلا رسول الله این نگه لطف دیرا سرات مستقیم قرآن خدا بنام یورید و لحق و یهدی الى یا یهدی الى الى سرات
الى السبیل سوا السبیل
الى سرات
که خدا حادی بذات ہے اور قرآن بھی حادی ہے, مگر قرآن کا حادی ہونا خدا کے جعل کی وجہ سے ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, تو یهدی کی ہدایت کے نسبت قرآن کی طرف خدا نے خود دی. اسی طرح سے حضرت رسول اللہ کے بارے میں انك لتهدی آپ ہدایت کرتے ہیں, تو ہدایت کے نسبت پیغمبر کی طرف ہے, تو پیغمبر کا ہدایت فرمانا بھی بإذن خدا کا قرآن اور پیغمبر حادی ہیں, لیکن ان کا حادی ہونا بمشیت اللہ.
یعنی اگر اون نمی گفت ما کیف نمی کردیم که زمین جانی ہے, خب وہ گفته می کنم
دو باتیں ہیں, دونوں باتوں سمجھا البتا آواز کے بیان سے میں اس طرح سمجھا. ایک تو یہ کہ خدا ان کو حادی مقرر نہ کرتا تو حادی نہ ہوتے. دوسری بات یہ ہے اگر خدا نے خود ہمیں یہ نہ بتا دیا ہوتا کہ میں نے ان کو حادی کی قرار دیا ہے, تو ہمیں ان کا حادی ہونے کا بھی بتانا چاہتا. یعنی ہم کشف بھی خدا کے ذریعے سے کر رہے ہیں, خدا نے ہمیں بتا دیا ہے, وحی کے ذریعے سے یہ ہمیں کشف ہوا کہ یہ حادی ہے.
فلیسا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و اتقوا الیہ الوسیلہ الوسیلہ اسم جنس ہے.
اسی لیے یہ جو آیت ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ
و اتقوا الیہ الوسیلہ,
یا ایوہ
اتقوا اللہ
و اتقوا الیہ الوسیلہ. جنا اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس تک پہنچنے کے لیے اس وسیلے کو اختیار کرو کہ جسے اس نے خود وسیلہ مقرر کیا ہے. اپنی طرف سے کسی کو وسیلہ نہ بناؤ, بات نہیں ہے. اس نے جسے وسیلہ مقرر کیا ہے اس وسیلے کے مقرر
یادمون باشے وسیلہ رو باید معین
کن, یعنی وسیلہ وہ بنے گا جسے اس نے وسیلہ بنایا ہے اور جس نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ وسیلہ ہے. یہ دونوں باتیں
دعوت در آیه دعوت عام
اور قرآن میں یہ جو ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ وقتہ یہ وقتہ عام حکم تو
دعوت عام وسیلہ ہم اسم جنس ہے, یعنی کل وسیلہ که یود متقرب الی اللہ میتونی دام کل وسیلہ که یود متقرب الی اللہ به او تمسک کنید.
مطلب کیا ہوا کہ دعوت عام ہے ہر کسی کو یہ حکم ہے, وسیلہ اس میں جنس ہے, اس میں جنس کے اندر خود معنی عموم ہوتا ہے, بنا برعین اس میں اس کا معنی میں نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ انسان جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے ہر اس وسیلے کو تمسک کرو کہ جو تمہیں خدا تک پہنچا سکے.
خب به سوال آقا ما که نمیدونیم چه مسئله این باعث تقرب الی الله میشه، یه کلیست که من چطوره؟
و یه بسکر جناب یه حکم عام کو سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو میں وسیلہ قرار دے سکوں؟ کہ کیا مطلب کون کون سی چیز خدا تک پہنچا سکتے ہیں، کون سی نہیں پہنچا سکتی؟
سارے صحاب کے نہیں بھی شاید تراشی
تھی، بھلے کسی کو اگر سر کسی کے سر کو تراشنا ہو تو سر ہونا چاہیے کسی کو، بے سر کو نہیں تراشا جا سکتا،
ہاں بیان کرنا چاہیے، ہاں بڑا تفکر سے رسول خدا آیات رو روایت
تو جناب اس وسیلے کو سمجھنے کے لیے کون کون سی چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں، کون کون سی ذوات وسیلہ بن سکتی ہیں، اسے سمجھنے کے لیے وحی کی طرف جانا چاہیے، وحی قرآن کی شکل میں، وحی روایات کی شکل میں، احادیث بھی تو وحی ہیں،
تابع من مسائل کے مقرب اللہ ہیں،
تاکہ پتہ چلے کہ وہ وسائل جو مقرب اللہ قرار پا سکتے ہیں وہ وسائل کیا ہے؟
دونوں اسباب داریم که مقرب الاللہ از مجموع آیات و روایات استفاده میشه،
تمام روایات اور آیات کے مجموعے سے استفادہ ہوتا ہے کہ دو قسم کے اسباب ہیں،
یکی فرائض نوافل ہے کہ نوافل
کچھ فرائض اور نوافل
تقوا و جهاد،
تقوا و جهاد
اینا موجبات
قربان، یہ قطعاً تقوا جهاد اطاعت عبادت فرائض نوافل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک عبد اپنے معبود سے قریب ہوتا ہے، تو جن وسائل سے عبد معبود سے قریب ہوتا ہے ان کو وسیلہ کہا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں وسائل ہیں،
دو خود نبی اکرم سب اس کے اندر،
دوسرا ذات گرامی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
که این را از آیات رو بعد استفاده میکنیم به دانه میکنیم، این اصل مدعای ماست
که یه صرف ایک ادعا نہیں ہے، آیات و روایات سے ثابت شده بود،
هم صحابه هم تابعین خواهیم گفت، من جنانی که در تبرک به رسول الله گفتیم اینجا هم خواهیم گفتا دلتون باشه،
جس طرح سے تبرک کے بعد میں ہم نے بتا دیا کہ صحابہ کی سیرت عملی یہ تھی کہ پیغمبر کے وضو سے باقی ماندہ پانی کو تبرک سمجھتے تھے، غسل سے باقی ماندہ پانی کو تبرک سمجھتے تھے، بازار میں پانی کو پینے کے پانی میں، تو اسی طرح سے توسل کو بھی ان کی سیرت سے ثابت کر دیا،
یہ مفصل بحث ہونی
ہے انشاءاللہ تفصیل سے بات،
شاید اینجا تن جگہ سے بحث ہو
پانچ پانچ شاید کم بھی پڑھنا ہوگا،
فرائض و نوافل اینو بگم این روایت مال حضرت امام است،
یہ حدیث حضرت مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے
قال امیر المؤمنین علیہ السلام ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه الایمان به،
بہترین وسیلہ خدا کا ایمان، اس ایمان کے ذریعے سے قول حاصل کیا جا سکتا ہے،
بے رسول ہی
اور ایمان بے رسول بھی بہترین وسیلہ ہے،
ایمان بے رسول خیلی حرف داره ها یاد اون باشا،
ایمان بے رسول اس کے اندر بہت وسعت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنا اجماع کافی نہیں ہے،
تھا اینجا مردس به امر قلبی ہے،
یہ ایمان باللہ ایمان بالرسول ایک امور قلبیہ میں سے ہے،
بعد میرسی با افعال قالبیه،
اس کے بعد افعال قالبیه کی ما بتاتے ہیں آزا و جوارے سے
در جهاد فی سمیله فإنه غروة الاسلام و کلمت الاخلاف
شوکت
سر نیزه اسلام نفوذ اسلام
بہت جهاد فی سمیل اللہ کہ جو اسلام کی علی ہیں
کلمت الاخلاص و این نهر بطرت این عجیبه اینا چیزایش
خیلی خیلی
خیلی
کلمه اخلاص جو که فطرت
عجیبه ها، اینجا اگر بخوام حرف بزنم باز دور میشیم از مسئله و باید دو ساعت حرف بزنم،
جناب کلمۃ الاسلام بھی وسیلہ ہے جو کہ فطرت اور بتائیے وہاں آپ فرماتے ہیں کہ دو گھنٹے لگ جائیں گے اس کی وضاحت ہم کرنا چاہتے ہیں.
ہاں چون نیاز به بحث های قرآنی داره اون رو در بعد بحث خواهیم کرد چند جلسه انشاءالله.
اما جو دوسرا حصہ ہے کہ جسے وسیلہ سمجھنا چاہیے اس کو اس بات کرنے کے لیے پانچ گھنٹے کم از کم چاہیے.
پہلے مشن کے تھوڑا وارد بحث کیجیے.
میں بول رہا ہوں مشن
بعد انشاءاللہ اینو خوب یادتون باشه. ما یک توحید در خالقیت رو گفتیم.
آپ کو یاد ہے میں توحید کے اقسام بیان خالقیت میں توحید، ربوبیت میں توحید، اطاعت میں توحید.
امشب میخوایم عبادت توحید در عبادت و اطاعت رو مقدار کمی حرف بزنیم.
اطاعت اور عبادت میں جو توحید ہے اس کو بہت کم اور مختصر طور پہ آج بیان کروں.
چون توحید معلوم نشود بحثی که در وسیله قسم دوم معلوم
اس لیے کہ جب تک اطاعت میں توحید اور عبادت میں توحید کو صحیح طرح سے ہم نہ سمجھ پائیں وسیلے کی جو دوسری قسم ہے اس سے جو بحث کرنے والے ہیں وہ بحث سمجھ میں نہیں آئے گا.
آقا به ما بگید اساس دعوت انبیا چیست؟ فونداسیون دعوت انبیا چیست؟
بتا دیں که دعوت انبیا کی بنیاد کس بات پر ہے؟
اساس دعوت انبیا بر توحید و بر عبادت یادمون باشه.
انبیا کی دعوت کی بنیاد عبادت میں توحید. میں تمام انبیاء بنیادی طور پہ یہ بات سمجھا رہے ہیں
ہمیں آمد ہے
صرف اس کی عبادت صرف اس کی عبادت
مردم را از عبادت غیر خدا رها کنند فقط و فقط فقط و فقط او معبود باشد و لا غیر.
تب انبیاء اسی لیے آئے یہ سمجھانے کے لیے بس وہ معبود ہیں لا غیر
لا غیر
کوئی اور نہیں.
ہمیں انبیاء آمدن یہ کردن
اور تمام انبیاء اس سلسلے میں ہم کلام
ہم گفتن عبادت خدا ہم رب از عبادت دیگری کردن.
ولی یہ بظاہر دو باتیں ہیں جس کی حقیقت دیکھ چلی وہ دو باتیں ہیں کہ عبادت اس کی کرنی ہے کسی اور کی نہیں کرنی. یہ دو باتیں ہیں کیونکہ یہ دو باتیں سمجھانا ہے لیکن اس کی حقیقت دیکھ لیں.
اگر یادتون باشد در کلمه لا اله الا الله در یه بحثی توضیح دادم من این رو که از خود لا اله الا الله این دو بخش استفاده می
که کلمه لا اله الا الله سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے اس پر بحث کی.
خب اما توضیح بیشتر داده شد و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبد الله واستعن بالطاغوت
کہ سورہ نحل میں ہمارے بارے میں بتایا کہ ہم نے ہر قوم میں اور ہر ملت میں ایک رسول کو بھیجا, اس رسول کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امت کو عبادت خدا عبودیت خدا بندی سمجھانا اور طاغوت سے اجتناب کرنا بھی سکھانا.
معبود اللہ نہ دانی,
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. وہ طاغوت سے اجتناب نہ کرنا شاید اسے عبودیت کے منافی ہے.
فقال سبحانه وتعالى لما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه لا انه لا اله الا انا فاعبدون.
ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجا ہے ان سب پر یہ وحی کی ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, جب میں ہی الہ ہوں تو بس میری عبادت کرو. یہ بھی توحید سے لگا تھا.
فاعبدون
میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی.
بدل یک آیه یک بیانیه عمومی داره
شده اور ایک اور آیت میں ایک عمومی اعلان ہے.
قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا اياه فنال ولا نشرك به شيئا.
اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, یعنی تمہارے نبیوں نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی ہے, نبی خاتم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی ہے. وہ کیا ہے مشترک چیز؟ کہ ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس عبادت میں شریک ٹھہرائیں نہ ٹھہرائیں.
فقط شریک ممنوع. ان اعلامیہ خدا,
یہ خدا کی طرف سے اعلان عمومی ہے کہ معبود صرف وہ ہے.
فقط و فقط اللہ نعبد الا اياه حسب لي فهمه حسب مضاعف بلا مشرك به شيئا.
اللہ نعبد الا اياه اور شریک کریم حسر ہے. لا نعبد الا اياه کسی کی عبادت نہ کریں, کریں تو صرف اسی کی. ولا تشرک بھی شیعا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہ دیں.
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ
شرک کرنے والے کے لیے حالت ایسی ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے گرے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو
جائے.
شرک کے بعد عبودیت اس طرح سے پاس پاس ہو جاتے اس نہیں بتا.
اصل اساسی در دعوت انبیاء دعوت به توحید
است. دعوت انبیاء میں بنیادی اصل وہ توحید توحید کی عبادت ہے.
پس تا اینجا توحید در خالقیت معلوم شده, توحید در ربوبیت معلوم شده, توحید در عبادت هم معلوم.
پس یہاں تک توحید کی کچھ قسمیں بیان ہو چکی.
ان یادتوں نہ رہا
ان توحید کے احسان کو ہمیشہ ذہن میں
رکھا. لا نعبد الا اياه ولا نشرك به شيئا
یہ طے شدہ بات ہے کہ لا نعبد الا اياه اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتا.
مسئلہ یہ ہے یہ کہ ہم بفہمیں بدعت چیز.
دوسرا مسئلہ بہت ہاٹ مسئلہ ہے کہ بدعت کیا ہے.
لا شک ولا ریب کہ بدعت حرام است بین الفریقین.
اس کبریٰ کلی میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز بدعت ہو تو بدعت ہونے کے بعد حرام ہونے میں کوئی شک
نہیں.
بدعت تمام فرق اسلامی کے پاس متفق علیہ ہے کہ حرام اور گمراہی.
بدعت چیئے معنی ہونے
اما بدعت کسے کہتے ہیں؟
ادخال ما علم انه ليس نقدی تحدی.
بدعت کی تعریف اور ڈیفینیشن اس طرح سے کی گئی ہے کہ بدعت یعنی دین میں کسی ایسی بات یا کسی ایسی چیز کو داخل کر دینا کہ جو دین میں داخل نہ ہو, غیر داخل شدہ شے کو دین کا حصہ بنا دینا بدعت.
آقا این تعریف تعریف قدمایی است یا تعریف امروزی هم برات بکنه؟
کہتا ہے کہ یہ ادخال و مالیس من الدین فی الدین, یعنی جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین میں داخل کرنا, یہ قدیم علماء کی تعبیر ہے.
درست ہے
اور تعبیر اپنی جگہ پر بجا ہے,
صحیح ہے,
لیکن عام فہم مشاہد نہ ہو.
میخوایم آقا یہ خود خودمونی تر معنا کنیم. آقا بدعت منازعه با خدا, جنگ با خداست در تجلیل.
یعنی اس تاریخ کی روشنی میں بدعت کیا مطلب ہے؟ قانون بنانے کا شریعت کیا ہے؟ قانون خدا کا. اس قانون خدا میں آپ اپنی کسی چیز کو قانون کی حیثیت دے کر داخل کرتے ہیں, یعنی قانون بنانے کا خدا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. ملا کیا نہیں ہے
منازعہ
خدا کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں. خدا نے جس چیز کو دین نہیں بنا دیا آپ مصرف ہیں کہ وہ دین بن جائے, اس کا مطلب یہ کہ آپ خدا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں.
چرا ان الحکم الا للہ,
اس لیے کہ حکم کا مالک تو وہ ہے. آپ کو کچھ یاد ہے
امر اللہ تعبدوا الا اياه,
اس نے حکم دیا ہے عبادت صرف اس کی کرو.
ذالک الدین القیم,
اور یہ دین قیم کی.
ولکن اکثر الناس لا یعلمون,
لیکن اکثر لوگ بے خبر ہیں. یعنی
مراد از حکم در این آیه تشریح,
یہاں حکم سے مقصود تشریح خدا کا قانون ہے.
پس تشریح مختص خدا,
پس قانون خدا ہی بنا سکتا ہے. قانون سازی کا حق صرف اس کو ہے,
ہیچ کس حق کے مدافع نہیں.
اور جتنی قانون سازی ہو چکی ہے, جس طرح سے قانون بنا ہے, اس قانون سازی میں اور قانون کے دائرے کو بڑھانے کا حق کسی کو نہیں.
وکسی قانون سازی کنن منازع کرتے با خدا در سجدی.
اگر کوئی قانون سازی ولو ایک چھوٹے سے حصے کے طور پر وہ خدا کے ساتھ جنگ کرنا ہے.
بعضی از علماء یہود و احبار و ما این کارو میکردن.
ہاں یہودی اور احباریین کا کارنامہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق دین میں دخل اندازی کرتے رہتے تھے.
ولذا در باره اونا و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون,
اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو غیر ما انزل اللہ حکم رکھا ہے, یعنی جو خدا نے قانون سازی کر کے بیان کیا ہے اس کا غیر قانون بنا کے پیش کرے تو وہ کافر ہے.
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
تو تین طرح کی تعبیریں آئی ہیں, کافرون بھی, ظالمون بھی اور فاسقون بھی. اللہ غیر ما انزل اللہ حکم کرے وہ ظالم ہے, فاسق ہے اور کافر ہے.
پس شریعت سازی کرے خدا,
پس بنابر این قانون بنانا اور قانون سازی کرنا من و شما کا کام نہیں ہے نا, ایرے بیرے کا نا, خاص ہوگا کسی کا بھی حق نہیں صرف خدا کا.
حالا یہ روایت از حضرت باقی براتون میخونم امشب بریم تا صبح چیز بودیم.
ایک روایت حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں, اور رات بھر اسے سوچیے اور روح اٹھائیے.
الحکم حکما,
فرماتے ہیں حکم دو طرح کا ہے,
حکم اللہ و حکم اہل الجاہلیہ.
ایک حکم حکم اللہ ہے اور دوسرا حکم اہل جاہلیت کا حکم.
فمن اخطا حکم اللہ وحکم بحکم اہل الجاہلیہ فقد حکم بحکم اہل الجاہلیہ.
ہاں جاہلیت یہاں جاہل نہیں, جاہلیت اور جاہل میں فرق نہیں. یعنی ایک حکم حکم الہی ہے, اس کے مقابلے میں جو بھی حکم ہوگا وہ جاہلیت کا حکم ہوگا. جو حکم اللہ کو جھٹلائے, جو حکم اللہ کو جھٹلا دے وہ خود بخود اہل جاہلیت کے حکم کو قبول کر رہا ہے.
یعنی خود شیعہ نازے ہونے رہتا ہے شیعہ ان حکم جاہلیت.
جو بھی تشریع میں یعنی قانون سازی میں دخل اندازی کرے وہ جاہلیت اہل جاہلیت کے حکم کی طرف جا رہا ہے, یعنی خدا کے ساتھ جنگ کر رہا ہے.
قانون سازی اذان اوس, انشاءاللہ بحث تحفیظ هم خواهیم گفت, انشاءاللہ 10 جلسه راجع به تحفیظ برات بحث میکنم تا بفهمید این حوزه قم چه کرده.
انشاءاللہ تحفیظ کے حوالے سے بھی 10 نشستیں انشاءاللہ, یعنی دو سال لگیں گے. مان جی اب 10
پس قانون سازی مخصوص خدا
است. تو قانون سازی منحصر ہے خدا کے لیے, صرف خدا قانون سازی کر سکتا ہے.
فمن اسلم مما افترى على الله كذبا ويجدل مما افترى على الله كذبا كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون.
اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہوگا کہ جو اپنی طرف سے بات بنا کے خدا کی طرف نسبت دیتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہوگا؟ سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے بات اپنی ہو اور نسبت خدا کی طرف دیتا ہے.
نبی اکرم در مرتبه تشریع مناظره العیاذ بالله چه مکرر باشه
که نبی اکرم نے بھی مقام قانون سازی میں خدا کے دائرے قانون سازی میں دخل اندازی نہیں کی.
اصلا و ابدا منتا باید ببینیم اون داده یا نه. یاد تو باشه
حالت بات ہے کہ خدا نے پیغمبر کو یہ حق دیا ہے کہ کہیں پر وہ جعل قانون کرے یا نہیں.
مشرکی می آمدن سراغ پیغمبر اکرم می گفتن بابا یا این قرآن عوض یا یه قرآن یا حرفای دیگه بیار, یا این قرآن یه خود تغییر بده.
مشرکین آ کے کہتے تھے وہ سے اس میں تبدیلی کر ذرا اس شرک کو پائیں اس شرک کو بڑھا دیں اس طرح سے. آج کل ہوتا ہے نا بارگنگ, وہ بارگنگ کرنا چاہ رہے تھے.
بہت خدا انہیں یہ بیانیے ملے
تو خدا کی طرف سے اعلان ہوا
قول ما يقول لي ان ابدله من تلقاء نفسي بس صاحب اختيار بزن کہ آواز کنم کیا کرن لقائے
ولی علی کا صاف صاف تو ہو یہ قانون میرا نہیں ہے ان کا بنایا ہو اور مجھے حق بھی نہیں ہے اس میں دخل اندازی دے کرو.
ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان اسيء ربي الله ويوم العظيم.
میں تو مجھ پر جو وحی ہوتی ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں, اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ اس کے وحی کے دائرے میں اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کروں کہ جس کے نتیجے میں معصیت کا شروع ہوتا ہوں, میں نہیں کرتا.
پس اصل بدعت حرام, تشریع مال خداست, قانون سازی هم مال خداست, هیچ کس حق مداخله نداره.
ولی تک کیا بات ہے بدعت حرام؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ادخال ما لیس من الدین فی الدین, وہ بات کی جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین میں داخل کرنا, یہ بدعت ہے. اور اس بدعت کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ جنگ کرنا.
اللہ مخان میں خدا چلو قانون سازی کر دے تو قرآن.
ہاں اب بحث یہ کہ قرآن میں آئیے اور دیکھیے کہ خدا نے قانون بنایا کس طرح سے.
یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا الله ان الله سميع عليم. یادتون باشه پیغمبر نبیان کنار بدید
که یاد رکھو کہ میرا پیغمبر میرے ساتھ ہے اور تم اپنے راہ چلنے میں کمی بھی پیغمبر پر سبقت حاصل نہ ہو. یہ قانون ہے.
خدا یا این باز اجمال داره نمی فهمیم یه خود باستر بگو
خدا یا کیا مقصد ہوا آگے تک ہمارے سمجھ میں نہیں آیا اور وضاحت سے بیان کی
وضاحت ہی نہیں ما کم نمی من قرن ولا مؤمنة الا غلا الله و رسول هو امر ان يكون لا هو بر غير این قانون سازی ها این قانون ها
یہ قانون خدا کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے اگر تم مومن ہو تو اس کے فیصلے میں خود اختیار نہ رکھو جو وہ فیصلہ کرے اسی کو قبول کرو.
کسی کہ بیاد رسول رو محدود کنے اس قانون سازی کرنے نہ اس منازعی کو خدا کرنے
بس جو رسول کو محدود کرنا چاہتا ہے وہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے قانون خدا کے بنائے ہوئے قانون میں دخل انداز نہیں کرتا. یہ بات صحیح ہے کہ پیغمبر صرف وحی کی اتباع کرتا ہے لیکن وحی نے ہی اسے اتنا دائرہ وسیع دے دیا تو پھر ہمیں اور آپ
ہر ادھر چلتی بھی تھی سب کو نہیں بعد در جای دیگر ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
یہ راستہ صراط مستقیم ہے اسی کی اتباع کر لو اور چھوٹے 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 بٹے ہوئے ہٹے ہوئے راستوں کی اتباع نہ کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے.
خلاصہ یہ رو ان شاء اللہ تو
سرا کو ان کے حوالے سے ایک بات پہلے ہو چکی ہے
کہیں بھی تم کشی نہیں کرنا ان شاء اللہ ہفتے آینده وارد مستقیم وارد به بحث توسل میشیم و معنای لغوی توسل بعد میریم جلو ببینیم چه خبر میگه
انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو توسل کی بحث میں داخل ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں.
اگر ایک سوال جو عبادت کے حوالے سے کہ سجدہ عبادت ہے یا
جی
سجدہ عبادت ہے یا ایک بات اور دوسری یہ جو بات کی کہ ایک آیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اختیار نہیں ہے
این اطاعت از امر خدا نه سجده ای بردن این اطاعت از امر خدا
از این رفتی آگه سجده
اطاعت از امر خدا و خودش گفته و خودش میگه چگاه کنیم به امیر بگیم خدا
یعنی خدا اگر از کی عبادت
این عبادت خدا سین الان اطاعت از امر خدا داریم میکنیم
یعنی سجده عبادت نیم
حال این رو انشاءالله در بحث خلقت حضرت آدم براتون بحث خواهیم کرد. الان به درد اینجا نمیخوره باشید به دنبال کارتون منطقه دو تا معنا کردم بر سجده سب کنید دو تا معنا شده میدونم اصلا توضیح داد دو تا معنا شده بر سجده یه معناش آیت تحکمه و تزلله فلا یه دوز به غیر الله یک معناش منتهی القربه. اگر اونطور معنا کنیم به یک جای گیر میکنیم اگر به معنای منتهی القرب باشه راه بازه.
سجده که دو معنی هستند
کردن
دو معنی بیان کیه شروع علماء نے ایک
آیت تشیع
و تذلل یعنی اعلیٰ یعنی انتہائی درجہ کا خشوع اور کسی کے سامنے گڑ گڑانا وہ کیفیت ہے ایک یہ معنی ہے. دوسرا منتہی القرب اور کی نہایت یہ ایک معنی ہے تو ان دونوں معنی میں اگر ہم منتہی القرب کا معنی لے لیں
درست
ایک راستہ مل جاتا ہے.
اگر اما اگر قرب باشے اشکال بارد خبر ان ہم قدوم ہیں بلے
لیکن اگر وہ معنی کر رہے خشوع اور تذلل
لا یزن لغیر اللہ تبارک
وہ غیر خدا کے لیے ممکن نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے
بس دیگه کافی وصلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس پر شاید ابھی کوئی آغا صاحب کے بارے میں
من این مسئله حضرت آدم و خلقت او رو انشاءالله با امید خدا یه موقعی بحث براتون خواهم کرد مفصل من تو چی کار کنم؟ چی کار کنم؟
هفته دو درست
باید باشه؟
جو تفسیر نمونہ اس میں جو جواب دیا
تفسیر نمونے وہ اینا رو بابا خیلی کار بیشا
دیشتے
میں خودم نمونے سر از تفسیر نمونہ
آپ تفسیر نمونہ کے پیچھے جائے میں جائیں تفسیر نمونہ سے بہتر نمونہ میں خود